الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن عالم الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما
بزرگان محترم اسی طریقے سے اس مسجد میں حاضر ہونے والے میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرتے ہو یعنی جن کے دل میں ڈر ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے مجھے اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو رکھا ہے جنت ان کا ٹھکانہ ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنا دل میں اللہ کا خوف ہونا اور ہمیشہ دل کے اندر یہ بات آنا مجھے میرے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے میری حاضری ہونے والی ہے اور اس کی بنا پر جو ڈر اللہ کا پیدا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آج ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے اسی بنا پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی وبین معصیتک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ میں تجھ سے تیرا ڈر مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری خشیت مانگتا ہوں، ایسا ڈر مجھے دے دے جو میرے درمیان میں اور تیری نافرمانی کے درمیان میں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر کا سوال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، خوف دل میں پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا ڈر نصیب فرمائے۔ دیکھو ہماری وہ بہنیں جو عربک لینگویج جانتی ہیں، جو عالمہ ہے یا عالمہ بن گئی ہے، انہوں نے یہ دو عربک لینگویج میں ورڈ سنے ہوں گے، ایک ورڈ ہے خوف اور دوسرا ورڈ ہے حزن۔ خوف کا مطلب آتا ہے باہر کا غم، وہ غم باہر کا ڈر، وہ ڈر جو باہر ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حزن، حزن کہا جاتا ہے اندر کے غم کو، کہ جو غم اندر پیدا ہوتا ہے اسے حزن کہا جاتا ہے۔ دیکھو میں اس کو ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں، کہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا تو اندر غم پیدا ہوتا ہے جس کو حزن کہا جاتا ہے، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، کسی سے بات چیت کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، یا کوئی بزنس مین ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے اور اس کو بہت بڑا لاس ہو گیا، اندر غم آ جاتا ہے، جس کو حزن کہا جاتا ہے، کسی سے بات چیت کرنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا اچھا نہیں لگتا ہے، یا کسی اسٹوڈنٹ کے ریزلٹس آئے اور بہت خراب ریزلٹ آئے، وہ فیل ہو گئی، تو اس صورت میں اس کو اندر غم ہوتا ہے اور اس کی بنا پر اس کی زندگی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا ورڈ ہے خوف، خوف کا مطلب ہے باہر کا غم، وہ غم کے جو انسان کو یا وہ ڈر جو کہ انسان کو گناہوں سے روکنے والا بن جائے۔ اس کی ایگزامپل یوں سمجھیے کہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تجھے ڈیتھ پینلٹی دی جا رہی ہے اور ٹمارو ارلی مارننگ تجھے ہینگ کیا جائے گا، وہ رات اس کی کیسی گزرے گی؟ وہ رات ڈر کے ساتھ گزرے گی کہ کل صبح دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کل صبح میں میری جان نکلنے والی ہے، پوری رات ڈر میں گزرے گی، اور یہ ایسا ڈر ہوگا کہ وہ رات کو بیٹھ کر کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی گناہ کی پلاننگ نہیں بنائے گا، بلکہ وہ یہ دعا کرے گا کہ اللہ تو ڈیسیشن کو چینج کروا سکتا ہے، میری جان کو تو بخش دے۔ تو اس کو خوف کہا جاتا ہے، کہ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب یہ غم دل کے اندر آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سوال کرے گا، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ایسا ڈر دے دے کہ مجھے وہ ڈر بیچ میں آ جائے اور مجھے تیری نافرمانی سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن امت کو سکھا رہے ہیں کہ یہ ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو۔ اسی بنا پر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جوانی ہو اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے، کہ جوانی کے جوش میں کہیں ہم گناہ نہ کر بیٹھے، جب بڑھاپا آ جائے اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہو جانی چاہیے، کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب وہ عبادت نہیں ہوتی ہے، اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما لے۔ اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب خوشی آئے تو اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ خوشی میں آدمی جوش میں آ جاتا ہے، جوش میں ہوش کھو دیتا ہے۔ تو کہا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کہیں ایسا کوئی کام نہ کرو اللہ تم سے ناراض ہو جائے، اور جب غم آ جائے، سیڈ ہو جائے، تو اللہ کی امید دل کے اندر زیادہ آ جائے، رحمت کی امید ہو کہ میرا اللہ میرے رحمت سے میرے غم کو دور کر دے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تندرستی کا زمانہ ہے، اللہ اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے کہ تندرستی میں غلطی نہ کر بیٹھے، اور جب بیماری آ جائے تو اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہو جائے تاکہ اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اللہ تعالیٰ بیماری سے نجات نصیب فرمائے۔ تو اس طریقے سے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ امید بھی ہو ڈر بھی ہو۔ بہرحال آج میں اسی ٹاپک پر کہ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے، کن باتوں سے ڈرنا چاہیے، اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو ڈر تین ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ دل کے اندر جو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ تین ٹائپس کا ہو۔ لوئسٹ لیول یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے۔ جیسے چھوٹا بچہ گھر میں کھیل رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، بال سے کھیل رہا ہے، فٹ بال کو کک کر رہا ہے، اور اس سے بائی مسٹیک کوئی بہت ہی ایکسپینسو چیز ٹوٹ گئی، وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ مجھ سے یہ ٹوٹ گیا، یہ اب میں کیا کروں گا، میری میم مجھے سکولڈ کریں گی، میرے ڈیڈ مجھ پر اینگری ہو جائیں گے، وہ ڈر جاتا ہے اور چپ چاپ کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ایمان والے کا ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے، گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن جس کے دل میں احساس ہوتا ہے تو وہ پھر رونے لگتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگتا ہے کہ اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اللہ اگر تو مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی، میرا آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ لوئسٹ لیول کا درجہ ہے ڈر کا، کہ گناہ ہو جائے اللہ کا ڈر لگ جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ یہ ڈر ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھو ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، مسٹیکس کریں گے، غلطیاں کریں گے، لیکن اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ ڈر کی بنا پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کر لے، یہ لوئسٹ لیول کا درجہ۔ اس کے بعد خوف کا ایک اور درجہ ہے جو مڈل لیول کا ہے، درمیانی رتبے کا ہے، اور یہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد ہم کو ڈر لگے کہ اللہ نیکی تو کی ہے لیکن ویسی نہیں کی جو تیری شایا میں شان ہے، پتہ نہیں اللہ تو قبول کرے گا یا میرے منہ پر مار دے گا۔ تو یہ دوسرے نمبر کا ڈر ہے کہ اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تراوی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے معلوم ہے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے میرا روزہ ویسے روزہ نہیں، جیسے تراوی پڑھنی چاہیے میری تراوی ویسی تراوی نہیں، اللہ کر تو رہی ہو لیکن اب تو مار کیا جیسے تو چاہتا ہے، میں ویسا نہیں کر سکتی ہوں، اللہ کہیں ایسا نہ ہو تو ناراض ہو جائے اور میرا روزہ میرے منہ پر مار دیا جائے، میری نماز کو گندے کپڑوں میں لپیٹ کر مجھ پر بھیک دی جائے، اللہ ایسا مت کرنا، جو نیکی کی ہے اسے قبول کر لینا، جو کیا ہے اپنی حیثیت سے کیا ہے اللہ اسے قبول کر لینا۔ یہ سیکنڈ درجہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی اور امام ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، امیجن کرو 40 سال تک وضو کیا عشاء کی نماز میں، سیم وضو سے فجر کی نماز پڑھی، دیٹ مینس پوری رات نہیں سوئے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور 2 رکعت نماز میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، ایسی لمبی 2 رکعت نماز پڑھتے پورا قرآن ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، ما بدنا کا حق عبادتک و معرفنا کا حق معرفتک، معرفت ایک، اے اللہ جیسے عبادت کرنا چاہیے میں عبادت نہیں کر سکا، جیسی معرفت دل میں ہونی چاہیے کیسی معرفت میرے دل میں نہیں ہے، اتنے بڑے امام ہیں لیکن ڈرتے ہیں اللہ میری نیکی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کے وقت میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، ایسے روتے تھے فریاد کرتے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کو کوئی مار رہا ہو، کسی چھوٹے بچے کو کوئی پنش کر رہا ہو، مار رہا ہو۔ جب بچے کو مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، اللہ معاف کر دینا، اللہ جو کچھ عبادت کی ہے اسے قبول کر لینا۔ تو نیکی کر کے بھی اللہ کا ڈر ہو کہ میرا اللہ تبارک و تعالی میری نیکی کو قبول کر لے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ، دعوت میں گئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، پہلا نوالا لیا، کھایا، کھایا تو کھانا بہت ٹیسٹی لگا، بہت اچھا لگا، پھر ہاتھ بڑھایا، دوسرا نوالا لیا، ابھی جب دوسرا مورسل منہ میں ڈالا ہے دل میں خیال آیا کہ پہلا نوالا تو تم نے اللہ کے لیے کھایا کہ بھوکا تھا کھا لیا، دوسرا نوالا تو نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کھایا، کھانا ٹیسٹی لگا اس بنا پر تو نے کھایا، اسی وقت انہوں نے زور سے اپنے پیٹ کے درمیان میں اپنی ٹنگ کو کاٹ لیا، ایسا کاٹا ہے کہ منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے گھبرا گئے، کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا، آپ کے منہ سے کتنا بلڈ نکل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس معاملہ یہی ہوا کہ پہلا نوالا تو کھایا، نفس کو مزہ آیا، دوسرا نوالا کھایا، دل میں خیال آیا کہ تو نفسانیت پر اتر گیا، اپنے نفس کو تو خوش کرتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو کاٹ کر اپنے آپ کو پنشمنٹ دے دی کہ تو اللہ کو چھوڑ کر نفس کا بھی نام بن گیا۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرے نمبر کا ڈر ہے جو دل کے اندر ہو کہ نیکی تو کی ہے، پتہ نہیں میرا رب اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور ایک تیسرے نمبر کا خوف ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے، ہائیسٹ لیول کا اللہ کا ڈر، اور وہ یہ ہے کہ فرسٹ لیول تو ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو رونا آتا ہے، ڈر لگتا ہے، اللہ کا معافی مانگتے ہیں۔ سیکنڈ لیول بھی ہے کہ نیکی کر لی ہے پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور تھرڈ لیول یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد میں یہ ڈر ہو کہ اللہ آج تو میں نے یہ نیکی کر لی ہے، آئندہ زندگی میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، کہیں میری نیکی چھین نہیں لی جائے، کہیں مجھ سے ہدایت کو نہ لے لیا جائے، کہیں توفیق کو سلب نہ کر دیا جائے۔ یہ تیسرے نمبر کا ڈر ہے جو بڑے بڑے عارفین اور بزرگوں میں ہوا کرتا تھا، کہ یہ ڈرتے تھے کہ اللہ آج تو میں نے کیا، تیری توفیق سے کیا، تیری ہدایت سے میں نے کیا، لیکن مجھے اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ میں پھر یہ نیکی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تو روتے تھے اللہ سے اور ڈرتے تھے کہ اللہ محروم نہ کر دینا، پوری زندگی یہ نیکیاں کرواتے رہنا۔ یہ ہائیسٹ لیول کا ڈر ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ 2018 کا رمضان ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورا مہینہ اسی طرح کریں گے۔ اب یہ دعا کرو اور دل میں ڈر ہو کہ اللہ آج تک تو تُو نے روزے بھی رکھوائے، ہدایت دین میں اللہ کے گھر میں آ گئی، دین کی باتیں سننے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئی، اللہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے تو مجھے ہدایت سے محروم کر دے، تو مجھے کی روزی سے محروم کر دے، کہیں ناقدری روزی کی نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر مجھے روزی سے محروم کر دیا جائے۔ ہے تو یہ بھی ایک ڈر دل میں ہونا چاہیے, آج ہم نے کیا ہے پتا نہیں آئندہ ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ہمیشہ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہے, کون میں نماز پڑھ رہی ہو, کتنی پابندی سے پڑھ رہی ہو, اللہ مجھے محروم نہ کر دینا کہ رمضان کے بعد میں نماز نہ پڑھ سکوں اور نماز میری چھوٹ جائے. نماز ہمیشہ پڑھتی رہو, اس لیے کہ نماز کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. وہ کل شام کو جو واٹس ایپ پر چلا ہے اور یہ جتنے لیورپول کے فینس تھے ایسے میسجز چل رہے ہیں, ہر ایک لکھ رہا ہے دیر از نتھنگ وداؤٹ صلاح, دیر از نتھنگ وداؤٹ صلاح, صلاح باہر ہوا تو ہمارا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا دیٹس رائٹ, دیر از نتھنگ وداؤٹ صلاح, اور صلاح سے مراد نماز ہے, کہ نماز نہیں ہے لائف میں تو کچھ بھی نہیں ہے. نمازوں کی ہم پابندی کرنے والے بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اللہ سے کہو کہ اللہ آج تو نے توفیق دی ہے, ڈر یہ لگتا ہے یہ توفیق مجھ سے چھین نہ لی جائے, مجھ سے لے نہ لی جائے, اس کی ہم فکر کرتے رہے. ایک صحابی کے باب میں روایتوں میں منقول ہے, رو رہے تھے, ایسا رو رہے ایسا رو رہے. دوسرے صحابی آئے, پوچھا میرے بھائی کیا ہو گیا, اتنا کیوں رو رہے ہو, کیا تم سے گناہ ہو گیا ہے؟ تو زمین پر کھجور کی گٹلی پڑی ہوئی تھی, کھجور میں سے جو سیڈ نکلتی ہے چھوٹی سی گٹلی پڑی تھی. انہوں نے وہ گٹلی اٹھا کر یہ کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے گناہ اس کھجور کی گٹلی کے برابر بھی نہیں ہے, یعنی میں اتنا اپنے آپ کو بچاتا ہوں گناہ سے کہ میرے گناہ کھجور کی گٹلی کے برابر بھی نہیں ہے. تو کافر اتنا روتے کیوں ہو؟ رو اس بنا پر نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے میں ایمان سے محروم کر دیا جاؤ, میرا اللہ مجھ سے میرا ایمان چھین لے. تو میری مائیں بہنیں, وہ صحابہ کرام ہیں جن کو ایمان کی فکر تھی کہ اللہ استقامت نصیب فرمائے, تو ہمیں تو اس کا ڈر ہونا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں بھی ہم نیکی کرتے رہے. ورنہ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر وہ چاہے ایک پلک میں سب کچھ ہم سے لے سکتا ہے, اور اگر چاہے ایک لمحے میں ہمیں نواز سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا واقعہ بیان کیا ہے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. وہ واقعہ ہے بلعم بن باور کا. یہ وہ شخص تھا جس بنو اسرائیل کے اندر یہ عبادت گزار وہ شخص تھا, بلعم بن باور اس کا نام تھا. اور اس کا معاملہ یہ تھا 400 ایئرز تک یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسم اعظم دیا تھا, یعنی ایک ایسا اللہ کا نام دیا تھا اس سے دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے. اتنا بڑا یہ شخص ہے, قرآن نے بیان کیا ہے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو پیسہ دیا, لالچ دی, رشوتیں دی, اور یہ کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دو, تمہاری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے, تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. پیسے کی لالچ میں آ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی. ارے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, وہ بد دعا انہی پر ریٹرن آئی ہے, اور ایسی ریٹرن آئی کہ اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. قرآن نے بیان کیا فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ نے ایسی پنشمنٹ دی ہے کہ ان کی زبان لٹک گئی اور ان کے سینے کی طرف لٹک گئی, اور ہر وقت زبان باہر لٹکی رہتی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنشمنٹ آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 400 کا عبادت گزار ہے, ایک مسٹیک کر لے اللہ ناراض ہو جائے, اللہ ایمان سے اور تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے جس کو قرآن نے بیان کیا, وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبعوا الا ما يوحى الي. سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ انبیاء علیہ السلام ڈرتے تھے, ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو اس بنا پر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ طاقت والا ہے, وہ چاہے تو محروم کر دے اور چاہے تو بخش دے, اور بخشتا ہے تو کیسے بخشتا ہے. وہ واقعہ مشہور ہے نا, फुदेल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था, डकॉइट्स की पूरी एक जमात थी जिनका लीडर था फुदेल, और इतना खतरनाक डाकू था, ऐसे लोग उनसे डरते थे कि कहा जाता है कि रात को मां अपने बच्चों को डराया करती थी कि बच्चे सो जाओ, फुजेल आएगा फुजेल आएगा। कोई काफिला उस इलाके से नहीं जाता था जहां पर फुजेल बिन आयाज रहता था, तो इतना बड़ा ये डाकू है और डाका जनी करता है, ये इसका मामला है। लोग थर्राते थे, कांपते थे। एक रात अपने हमेशा की आदत के मुताबिक फुदैल अपने साथियों को लेकर डाका डालने के लिए एक मालदार के महल में गया, और जब उस महल के अंदर वो जाने के लिए उसने रस्सी डाली और रस्सी डालकर वो महल के ऊपर चढ़ गया, पैलेस में गया, तो एक रूम था, उस रूम के अंदर से लाइट आ रही थी। ये विंडो के पास जाकर खड़ा रहा तो उस रूम में कोई कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, और जो तिलावत कर रहा था वो कुरान की आयत पढ़ रहा था, अलम यअमिल लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक। जिस आयत का मतलब ये होता है, क्या अब तक वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह से डरने वाले बन जाए, अल्लाह की याद में डरने वाले बन जाए, क्या अब तक वो टाइम नहीं आया है? फुदैल इतना बड़ा डाकू है, लूट मार करता है, उस विंडो के पास खड़े खड़े उस आयत करीमा को सुनता है। उधर अल्लाह ने हिदायत का फैसला कर दिया था, अल्लाह ने तौबा का फैसला कर दिया था, कि आयत कान में पड़ी है, फुदैल की आंखों से आंसू जारी हो गए, और उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, बला या रब्बी कदाला, बला या रब्बी कदाला, हाँ हाँ अल्लाह वो वक्त आ गया, मेरी तौबा का वक्त आ गया। और फिर उन फुजैल ने लूट मार करने से, डाका डालने से तौबा की है, ऐसी तौबा की है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे, वहां पर जाकर दीन हासिल किया, इल्म हासिल किया, और फिर अल्लाह ने उन्हें नवाजा, ऐसे नवाजा, इतने बड़े मुहद्दिस बन गए, हदीस का दर्ज दिया करते थे, औलिया अल्लाह में उनका शुमार होता है, और आज जो बड़े बड़े औलिया किराम है उनकी जमात में हजरत फुदैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है। तो हमारा परवरदिगार तो वो परवरदिगार है कि वो जो चाहे कर सकता है, मर्जी अल्लाह की चलती है, हम कुछ भी करें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह ने नबियों को भी ये बतला दिया कि देखो होगा वही जो मैं चाहूंगा, मैं जो कहूंगा करूंगा वही होने वाला है। सैयदना हजरत आदम अलैहि सलाम मां हव्वा के साथ में जन्नत में है, शैतान ने यही कहा ना, ये फ्रूट खा लो, खाओगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी जन्नत से निकलना नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ये चाहते थे आदम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजे, फ्रूट खाया, जो भी खाया, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर नहीं रह सके, दुनिया में आना था, आकर रहे। अब वो क्या चीज हजरत आदम अलैहि सलाम ने खाई थी और मां हव्वा ने खाई थी, तफसीर में काफी इख्तलाफ है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने गेहूं का दाना कहा, बहरहाल कहने का मकसद यह है, हुआ वो जो अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा। सैयदना आदम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजना था, अल्लाह भेज कर रहे। सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम चाकू लेकर छुरी लेकर अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए तैयार है, इस्माइल अलैहि सलाम को ज़बह करने वाले हैं, अल्लाह चाहता था कि इस्माइल को नहीं दुम्बे को ज़बह किया जाएगा, हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा। हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम उनका बेटा नहीं मान रहा है, कश्ती में नहीं बैठ रहा है, भाग रहा है कि मैं पहाड़ पर जाऊंगा, वो चाहते मेरा बेटा बच जाए, मेरे बेटे की जान बच जाए। अल्लाह ने फैसला किया था चाहे नबी का बेटा है, हिदायत पर नहीं है, उसको अजाब दिया जाएगा, हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर से आए, उनकी बीवी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके घर से आए और हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर गए, ये भी वाइफ है। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، حالانکہ نہیں آ رہی تھی، لیکن واقعہ یہ تھا کہ حضور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر گئے تھے اور وہاں پر آپ نے ہنی کھایا تھا، شہد پیا تھا، ہنی کا استعمال کیا تھا، اور ماں حفصہ کو یہ اچھا نہیں لگا، سوکنوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کی بنا پر ماں حفصہ نے یہ کہا آپ کے منہ سے تو سمیل آ رہی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اگر میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور اس ہنی کے کھانے کی وجہ سے آ رہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ہنی کا استعمال نہیں کروں گا. ادھر حضور نے قسم کھا لی ہے، ادھر آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اللہ نے فرما دیا کہ نہیں میرے محبوبہ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ ہنی کو اپنے اوپر حرام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا اور آپ نے اپنی قسم کو توڑ دیا، آپ نے ہنی کو کھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے. وہ ہدایت دینے پر آئے تو ہدایت دے دے، وہ محروم کرنے پر آئے تو محروم کر دے. اس بنا پر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، دل میں اللہ کا خوف ہو. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، میں اسے دو دو جنتیں نصیب کروں گا. اسی بنا پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں تیز ونڈ چلتی، ونڈی ہوتا، سٹارم آتا، لائٹننگ ہوتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مسجد نبوی میں آ جاتے، صحابہ کو جمع کر دیتے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے. صحابہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیوں اس طریقے سے آپ ڈر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگلی قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ بادل آئے، کلاؤڈز آئے، وہ قوم سمجھی بارش ہونے والی ہے، لیکن پھر اللہ نے پتھروں کو نہ اتارا ہے اور پتھر برسا برسا کر انہیں ہلاک کر دیا، کہیں اللہ کا عذاب نہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجت پڑھتے، دعا کرتے، اور جب تک سٹارم چلتا رہتا، نہ آپ گھر پر جاتے، نہ صحابہ گھر پر جاتے، عبادتوں میں لگے رہتے، ایسا اللہ کا ڈر دل کے اندر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مقام ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابوبکر جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے اس کا بدلہ نہ میں ادا کر سکا نہ میں ادا کر سکوں گا، میرے اندر اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. ابوبکر تمہارا تو یہ معاملہ ہوگا کہ کل اللہ دینے والا ہوگا اور میرا ابوبکر لینے والا ہوگا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، لیکن رو رو کر دعا کرتے ہیں اللہ کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا کہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا، کاش میں کوئی بدن کا بال ہوتا کہ مجھے حساب نہ دینا ہوتا، کاش میں بلیڈ آف گراس ہوتا کہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ڈر ہمیں نصیب فرمائے. تو بہرحال میری مائیں بہنیں، بہرحال میری مائیں بہنیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈر دل کے اندر اللہ کا پیدا ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اتنا بڑا مقام تھا. شیطان جس گلی سے گزرتے تھے جس سٹریٹ میں جاتے تھے, حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگ جاتا تھا, اس سٹریٹ میں نہیں آتا تھا. لیکن ان کا حال یہ ہے, امیر المؤمنین ہے. ایک مرتبہ کسی کو کہا میں تھرسٹی ہوں پانی لاؤ, تو لانے والا پانی کے بجائے شربت لے کر آیا. جب شربت کو دیکھا ہے تو ہاتھ میں پیالہ ہے اور رونے لگے, اتنا روئے ہے کہ ٹیئرز اس پیالے کے اندر شربت میں گرنے لگے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو رو کر کہہ رہے تھے, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دنیا میں میں نے سب کچھ حاصل کر لیا اور اللہ نے دنیا میں اتنی مجھے نعمتیں دے دی ہے, کہ میں آخرت میں محروم نہ کر دیا جاؤ. اتنا روتے تھے. لوگ بیان کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیکس پر یعنی آنکھوں کے نیچے ایک نالی کا نشان پڑ گیا تھا, اتنے آنسو گرتے تھے کہ باقاعدہ چہرے پر نالی کا نشان پڑ گیا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے. اس کے باوجود اللہ کا ڈر دیکھیے کیسا ڈر ہے. اور یہاں تک کہ جب آخری عمر تھی تو بار بار سب کو کہتے کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے نا جلدی سے غسل دینا, جلدی سے کفن پہنانا, جلدی سے دفن کر دینا. لوگ کہتے ٹھیک ہے, پھر واپس کسی کو کہتے, پھر کسی کو کہتے. لوگ کہتے حضرت کیا بات ہے, آپ اگین اینڈ اگین سیم ہی بات کہہ رہے ہو, جلدی غسل دینا, جلدی کفن پہنانا, جلدی دفن کر دینا. کتنا عجیب جواب دیا. فرمایا عمر کو نہیں معلوم ہے عمر کا کیا انجام ہونے والا ہے. اگر عمر اللہ کو پسند ہے اور اللہ کی رضا مندی عمر کے ساتھ ہے تو جلدی دفن کرنا تاکہ جلدی اللہ کے پاس چلا جاؤ. اور اگر عمر اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے, اللہ اس سے ناراض ہے, تو ایسے بوجھ کو اپنے پاس کیوں رکھو گے؟ جلدی سے اسے قبر میں ڈال دینا اور اس بوجھ کو دنیا سے ہٹا دینا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے. بہرحال یہ ڈر جب ان صحابہ کرام میں ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, تو ہم تو رات دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, رات دن اپنے پروردگار کو ناراض کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ کی ولیہ ہے, رات کا وقت ہوتا مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کرتی تھی, اللہ ساری دنیا سو گئی, دنیا کے بادشاہ سو گئے, دنیا کے بادشاہ کے دروازے بند ہو گئے, تیرا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے. یہ تیری بندی رابعہ تجھ سے معافی مانگتی ہے, تیرے سامنے دعا کرتی ہے کہ جیسے تُو نے آسمان کو روکا ہے وہ زمین پر نہیں گرتا ہے, شیطان کو روک لے کہ وہ مجھے ٹرک میں نہ ڈال دے. یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہے اور ایسے رو رہی ہے. کہا جاتا ہے اتنا روتی تھی, اتنا روتی تھی کہ آنسو زمین پر گرتے تھے اور اس کی وجہ سے گراس پر اگ جاتی تھی, اتنا رویا کرتی تھی. ایک مرتبہ کوئی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے لیے روسٹڈ چکن لے کر آیا, کہا یہ آپ کے لیے چکن لائی ہو, آپ یہ چکن کھائیے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا, کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کہا مجھ سے نصیب دار تو یہ روسٹڈ چکن ہے کہ اس کو پہلے ذبح کیا گیا بعد میں روسٹ کیا گیا. میرے اتنے گناہ ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے اللہ زندہ ہی جہنم میں روسٹ کر دے گا. یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے گناہوں سے بچنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا ڈر نصیب فرمائے. میری مائیں بہنیں, آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گناہ کر بھی لیا چلو اللہ سے معافی مانگ لیں گے, اور سب سے بڑا ہمارا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے زیادہ دنیا کا ڈر لگتا ہے. کہاں لوگ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے, کوئی میرے مجھے نہ دیکھ لے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے, میں نے یہ رانگ کام کیا ہے. اللہ کا تو خیال ہی نہیں آتا ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے. ہاں کسی کو اگر پتا چل گیا میں ایسا گناہ کرتی ہوں, میں ایسا گناہ کرتا ہوں, لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے, لوگوں سے چھپ رہے ہیں, اللہ سے نہیں چھپ رہے ہیں. وہ ایک باپ بیٹے جا رہے تھے, तो एक ऐसी जगह से गुजरे जहां पर एक बहुत बड़ा अंगूर का ग्रेप्स का बाग था और सारे ग्रेप्स उगे हुए थे। बाप ने बेटे को कहा, ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं, चलो चुपचाप मैं अंदर जाता हूं, तोड़कर ग्रेप्स लेकर आता हूं, हम दोनों बाप बेटे खाएंगे। और बेटे को गेट पर खड़ा किया, उस ऑर्चर्ड के गेट पर खड़ा किया कि तुम यहां खड़े रहो, कोई आए मुझे इन्फॉर्म कर देना कि कोई आया है, तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। और बाप अंदर गया, बाप अंदर गया, उसने ग्रेप्स को देखा, बहुत अच्छे, पूरा बंच ऑफ ग्रेप्स था, उस पर हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखा और तोड़ने वाला था, गेट पर जो बेटा खड़ा था वो चिल्लाने लगा, या अभी अहदुन यराना, या अभी अहदुन यराना, अब्बा जान कोई हमको देख रहा है, कोई हमको देख रहा है। बाप इतना डर गया, अंगूर को वहीं छोड़ा, भागता हुआ आया और फिर राइट में देख रहा है, लेफ्ट में देख रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, कोई नहीं है। बेटे को कहता है, कहां है, या कोई बंदा नहीं है, कोई परिंदा नहीं है, या कुछ भी नहीं है, यहां तो कोई भी दिखाई नहीं देता है, एक बंदा यहां पर नहीं है जो हमें देख रहा हो। बेटे ने जवाब दिया, हां अब्बा, कोई बंदा हमें नहीं देख रहा है, लेकिन बंदे का परवरदिगार हमको देख रहा है। कोई बंदा हमें नहीं देख रहा है, लेकिन बंदे का परवरदिगार हमको देख रहा है। तो ये डर हमारे अंदर हो कि परवरदिगार आलम हमें देख रहा है, ये ऐसा डर जो डर अल्लाह ने फरिश्तों में दिया, जो डर अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े बड़े फरिश्तों में दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्राइल अलैहि सलाम को सवाल किया, और सवाल ये किया, या जिब्राइल माली लम अरा मीकाइल वाहिकन कत्तो। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल बात क्या है, मैंने कभी मीकाइल अलैहि सलाम को हंसते हुए नहीं देखा है। मीकाइल अलैहि सलाम अल्लाह के फरिश्ते हैं, मैंने उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा है। काला जिब्राइल मा वाहिका मीकाइल मुंज खुलकतिन नार। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से अल्लाह ने जहन्नम को पैदा की है और मीकाइल अलैहि सलाम ने जहन्नम को देख लिया है, उस वक्त से उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया है। से हम अंदाजा लगाए कि कैसा डर है इन मखलूक में अल्लाह तबारक व ताला के लिए। हालांकि ये सब मासूम है, ये गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह के जलाल और हैबत की वजह से दिलों में वो डर जमा हुआ है। और आज हमारा हाल ये है, रात दिन अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं, रात दिन नाशुक्री के कलिमात जबान से निकलते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं होता। अरे हमें तो शरीयत ये कहती है, लोगों की तारीफ करो, लोगों का दिल जीतो, लोगों को थैंक्स कहा करो, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत का मामला करो। तो एक मशहूर वाकया मेरे जहन में आया, आपको बयान करता हुआ चलो, कि एक मौलाना साहब थे, उनकी दावत थी किसी जगह पर इफ्तार के लिए, वो गए, इफ्तारी खाई, खाना बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा था। मौलाना साहब ने हस्बैंड को, जो शोहर था उस घर में, जिस भाई ने दावत दी थी, उसको ये कहा कि आपका भी शुक्रिया, और स्पेशली मैं मेंशन करूंगा कि आपकी वाइफ को बहुत बहुत शुक्रिया कहना, कि वाकईतन सारी मेहनत उसकी है, पूरा दिन किचन में रहकर उसने ये खाना तैयार किया है, तो आपको भी थैंक्स और आपकी वाइफ को भी जजाकल्ला कहना, अल्लाह खूब बरकत दे, वाकईतन उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है और कितना लजीज और डिलीशियस खाना बना है, वाकईतन खाना बहुत अच्छा लगा। अब ये मौलाना साहब बात कर रहे थे, वाइफ पर्दे के पीछे थी, छोटा सा घर था, पीछे से रोने की आवाज आई, वो धाड़े मार मार कर औरत रो रही है। मौलाना साहब भी घबरा गए कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, वो इतना जोर जोर से रो रही है, क्या सब ठीक तो है, तो पीछे से पर्दे से उस औरत ने ये कहा, मौलाना साहब शादी को 25 साल हो गए, 25 ईयर शादी को हो गए, सुबह शाम रोजाना अपने हस्बैंड को खिलाती हो, आज तक इसने कभी मुझे थैंक्स नहीं कहा या कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की, दोनों वक्त आकर खाता है, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की कि तूने खाना बहुत अच्छा बनाया या खाना बहुत टेस्टी था, कभी नहीं, कभी उसने तारीफ नहीं की। پھر مولانا صاحب نے اس بھائی کو بلایا باہر اور اس کو کہا کہ دیٹس ناٹ رائٹ, یہ تو فیر نہیں ہے, جتنی تیرے لیے تیری وائف قربانی دیتی ہے, کتنا اچھا کھانا بناتی ہے اور نو ڈاؤٹ کتنا ٹیسٹی کھانا تھا, اور تو 25 سال سے تو نے کبھی اپنی وائف کی کھانے کی تعریف نہیں کی, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا, اب نیکسٹ ٹائم تعریف کرنا تاکہ تیری بیوی خوش ہو جائے, اس کا دل خوش ہو جائے, لوگوں کا دل خوش کرنا چاہیے. اس کو بھی ریئلائز ہوا کہ یا دیٹ واز مائی مسٹیک, آئی شوڈ have done that. ایسا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, میں نے کبھی وائف کی تعریف نہیں کی, اس نے بھی اچھا انٹینشن بنا لیا, اب میں اپنی وائف کی تعریف کروں گا, کہا ایک دم جا کے کروں گا تو وہ سمجھ جائے گی میں جھوٹ بولتا ہوں. 4-5 دن جانے دو, 4-5 دن ہو گئے, اس کے بعد پھر یہ گھر پر گیا افطاری کرنے کے لیے بیٹھا, سوچا آج رائٹ ٹائم میں آج وائف کی تعریف کروں گا, ادھر کھانا کھایا اور کہنے لگا واو کیا ڈیلیشیس فوڈ ہے, کتنا ٹیسٹی تو نے بنایا ہے, واقعی تل اللہ نے تیرے ہاتھ میں کیا کلا دی ہے, تجھے تو ماسٹر شیف میں جانا چاہیے, واقعی تل تو تو بہت زبردست کھانا بناتی ہے, اتنی تعریف کیا اتنی تعریف کیا. اور وہاں جب بیوی کی طرف دیکھا تو وہ تو غصے میں لال ہو چکی ہے, اتنی اینگری ہے اور غصے میں چلا کر کہنے لگی پچھلے 25 ایئر سے کھانا بناتی ہو, کبھی کھانے کی تعریف نہیں کیا, آج نیبر کے گھر سے کھانا آیا تو تعریف کرنے لگا, آج پڑوسی کے گھر سے کھانا آیا تو اتنی تعریف کرنے لگا. وہ بیچارہ سوچ میں بیٹھ گیا, ہیڈ بھی اس کا ٹیل بھی اس کا, یا تو لون نفی والی بات ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, کبھی ہماری زبان پر شکوا نہ ہو, ہوتے حالات زندگی میں آتے ہیں لیکن شکوا کرنا, اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں الٹی سلٹی باتیں کر دینا, یہ اللہ کے ڈر کے خلاف ہے, اللہ کا ڈر دل میں ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے اور ہم فضائل میں تعلیم میں سنتے رہتے ہیں کتنے ان پر حالات آئے. ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کر کھڑے ہیں, چہرہ آسمان کی طرف ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کعبہ کے سہارے کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا خباب رو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے, حضور آئے اور فرمایا ارے خباب کیا ہو گیا, کیوں اس طریقے سے رو رہے ہو, کیوں اس طریقے سے آنسو بہا رہے ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے سے میں ایمان لا چکا ہوں, آج تک یہ حالت ہے, کوڑے مارے جا رہے ہیں, مجھے پیٹا جا رہا ہے, گرم انگارے پر لٹایا جا رہا ہے, میں آسمان پر دیکھ کر دعا کر رہا تھا اللہ مدد کب آئے گی, متا نصر اللہ متا نصر اللہ, اللہ کب تیری مدد آئے گی, میں اللہ سے فریاد کر رہا تھا. یہ جملہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے خباب یہ کیا کر رہے ہو, اتنی سی تکلیف پر تم گھبرا گئے, اتنے تم بزدل بن گئے, ارے ذرا یہ سوچو اگلے لوگوں پر کیسے حالات آئے ہیں, اگلے نبیوں کو کتنا ستایا گیا ہے, پوری فیملی کو لائن میں کھڑا کر کے انہیں مار دیا جاتا تھا, اگلے نبیوں کے سر پر آری چلائی گئی ہے, ان کے 2 پیسز کر دیے گئے ہیں, اگلے نبیوں کے چمڑوں کو کاٹا گیا ہے, ارے پہلے زمانے میں نبیوں پر یہ ظلم کیا گیا کہ لوہے کی کوم لے کر آتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کی سکن کو سکریپ کرتے تھے, ان کی سکن کو چھیلا جاتا تھا, نرس کو کاٹا جاتا تھا, خون بہتا تھا, تڑپتے تھے, چلاتے تھے, اور اس کے بعد میں اللہ کو وہ پیارے ہو گئے. اتنے بڑے بڑے حالات کا نبیوں نے اور اگلی امتوں نے سامنا کیا, تم اتنی سی تکلیف کی وجہ سے ڈر گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے, رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے گا, مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ میری جلد بازی کو معاف کر دے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور ہمت دے، طاقت دے، ان مجاہدوں کے برداشت کرنے میں مجھے مزہ دے دے۔ استغفر اللہ پڑھنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ایسے حالات میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے ہیں۔ روایتوں سے پتا چلتا ہے دو مسلمان باندی تھی، ایک کا نام تھا انیسہ اور دوسری کا نام تھا لبینہ، دونوں نے ایمان قبول کیا تھا، دونوں اسلام لے آئے، مالک کو پتا چلا مالک کافر تھا، دونوں کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہی تھی اور مالک آ گیا، اس نے دیکھ لیا اچھا یہ میری دونوں باندیاں لبینہ اور انیسہ دونوں اسلام لا چکی ہے، اتنا غصہ آیا اس کو، اس نے چاقو لیا، چھرا لیا، باقاعدہ ان کو لٹایا، اور جیسے بکرے کو سلوٹر کیا جاتا ہے دونوں ایمان والی کو سلوٹر کر دیا، ایسا ظلم کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کیا، ان کے مالک کو پتا چلا غلام تھے، ان کو میٹ میں لپیٹا، چٹائی میں لپیٹا، پورا لپیٹ دیا، علائم تھے اور ان کو بین کر دیا، جلا دیا، چلاتے رہے، تڑپتے رہے، اس طرح انہوں نے جان دے دی۔ اتنی تکلیفیں اور مجاہدے برداشت کرنے کے بعد میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں نہیں معلوم ہے مصیبت کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں، بھوک اور فاقے کسے کہتے ہیں۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام اور صحابیات نے ان حالات کا سامنا کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے میں کسی جگہ پر جا رہے تھے، حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت اسماء اکیلی گھر میں ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے پہلے کھانا اور جو کچھ بھی ضروریات کی چیزیں سب دے کر گئے تھے۔ ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگننٹ ہے، وہ گئے یا جو گھر میں کھانا ہے وہ کھا رہی ہے، دن گزار رہی ہے، شوہر کا انتظار کر رہی ہے، آنے میں ڈیلے ہو گیا، اور یہاں جتنا کھانا تھا ختم، جو کھانے کی چیزیں روزی تھی سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکی پیاسی ہے، فاقہ ہے، اور پریگننسی کی حالت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے، نہ بچے کو غذا پہنچ رہی ہے، اتنی پریشان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں سے کھانا لاؤ، کہاں جاؤ، کس سے مانگو، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں اکیلی پڑی ہوئی ہے۔ اس گھر میں جہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، اس کے قریب میں بازو میں نیبرہڈ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی۔ ایک دن اس یہودی عورت نے گوشت پکایا، اب جب وہ گوشت بننے لگا، بوائل ہونے لگا، تو اس کی خوشبو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچی۔ اب آپ سوچو ایک عورت جو بیچاری پریگننٹ ہو، جس کو کھانا نہ ملا ہو، کئی دن سے بھوکی ہو، جب کھانے کی خوشبو ان کے تک پہنچی ہے، اتنی بے چین بے قرار ہو گئی۔ ویسے بھی پریگننسی کے دوران عورتوں کو کریونگ ہوتی رہتی ہے، کھاؤ وہ کھاؤ، یہاں تو فاقے کی حالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے وقت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بے قرار ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور خوشبو کی وجہ سے اتنی بے قابو ہو گئی کہ گھر سے نکلی اور جا کر یہودیہ کے دروازے کو لاک کیا۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، کیا چاہیے؟ تو کہا کہ میں آگ جلانا چاہتی ہوں، کھانا مانگنے تو شرم آئی، میں آگ جلانا چاہتی ہوں، جلانے کے لیے کوئی آگ چاہیے تاکہ میں اپنے گھر میں لکڑیوں کو جلا سکوں، فائر کو جلا سکوں، اس کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ اس عورت نے کچھ آگ کے ڈلے لیے اور دے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، سوچنے لگی شاید آگ کا سوال کرتی تو وہ کھانا دے دیتی، لیکن اس یہودی عورت نے بند کر دیا دروازہ۔ تو تھوڑی دیر تک بیٹھی برداشت نہیں ہو رہی ہے بھوک, بچے کی جو پیٹ میں اس کی فکر ہے دوبارہ آ گئی, پھر دروازہ لاک کیا, کہا کیا بات, کہا وہ آگ کم پڑ گئی اور تھوڑی آگ چاہیے, اس عورت نے پھر آگ دے دی اور دروازہ بند کر دیا. یہ پھر واپس آئی, تین مرتبہ اس طرح کیا اور ہر مرتبہ خالی آئے, جب برداشت نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, اللہ روزی دینے والا تو ہے, فاقے کی حالت ہے, پیٹ میں تیری امانت ہے, اللہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے, میرے اندر برداشت کی اب طاقت نہیں ہے, اللہ رحم کر, روزی بھیج دے, غیب سے نظام فرما دے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ روئے جا رہی ہے, روئے جا رہی ہے, اتنے میں تو کسی نے دروازہ لاک کیا, حضرت اسماء اٹھ کر گئی تو دیکھا وہی یہودی عورت ہے, برتن میں گوشت لے کر آئی ہے, حضرت اسماء کو پیش کر رہی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئی کہ شاید میں بار بار اس کے دروازے پر گئی تھی, یہ سمجھ گئی کہ میں کھانا لینے کے لیے گئی تھی اس لیے وہ لے کر آئی ہے, منع کر دیا مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, تم لے کر جاؤ. وہ یہودی عورت کہنے لگی کہ نہیں, جب تک تم یہ لوگی نہیں کھاؤ گی نہیں میں نہیں جاؤں گی, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے گھر میں کھانا بنایا, شوہر کے لیے بنایا, میرے شوہر گھر میں آئے اور گھر میں آ کر ہی انہوں نے مجھے سوال کیا, دیکھو اللہ کیسے غیب سے نظام کرتا ہے, کیا کوئی گھر میں آیا تھا؟ میں نے کہا ہاں, بازو والی مسلمان عورت آئی تھی اور وہ آگ لینے کے لیے تین مرتبہ آئی تھی, میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اسے آگ دیا, ارے اسے کھانا کیوں نہیں دے دیا, جاؤ جلدی جاؤ اسے کھانا دے کر آؤ, اور جب تک وہ نہیں کھائے گی آج تیرا شوہر بھی گھر میں کھانا نہیں کھائے گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی اللہ تو کیسا کریم ہے کہ جب تو کھلانے پر آتا ہے تو ضد کر کے کھلاتا ہے, اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. تو یہ ہے ایمان والوں کا معاملہ کہ انہوں نے حالات برداشت کیے ہیں, تکلیفوں کو برداشت کیا, پھر بھی اللہ کا ڈر دل سے نہیں نکلا. آج میں بھی اور ہم سب مل کر دعا کریں اللہ وہ خوف ہمیں نصیب فرمائے, جو ڈر ہمیں گناہوں سے روک لے, جو ڈر نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ کو یاد کرتا رہے, اور وہ ڈر ہمیں مل جائے کہ جس کی بنا پر ہمیشہ یہ فکر ہو کہ میری آئندہ زندگی میں بھی نیکی مجھ سے نہ چھوٹے, گناہ میری عادت نہ بنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, دل میں سچی خشیت اور اللہ کا خوف نصیب فرمائے, اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے, اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. خیر, آج میں خوف کے متعلق بات چیت کر رہا تھا تو آپ کو ایک وظیفہ بھی ایسا بتلاؤں, بڑا پیارا وظیفہ ہے, اور یہ وظیفہ ہے مصیبت کے دور کرنے کا. کہ دیکھو انسان پر عجیب عجیب مصیبتیں آتی ہیں, کب کیا حالات آئے, کس سچویشن میں آئے وہ نہیں معلوم, اچھے خاصے ہوتے اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اتنے پریشان مصیبت میں پڑ جاتے ہیں, کبھی کورٹ کے چکر, کبھی پولیس کے چکر, کبھی گھر کے اندر پریشانی, کبھی اولاد کی پریشانی, کبھی میاں بیوی میں پریشانی, مصیبت اور پریشانی تو لگی رہتی ہے, لیکن کبھی ایسے بڑے بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے یہ کیسے سولو ہوگا, کس طرح ہم نکلیں گے. میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاؤں, لیکن اس کے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتلاؤں. ایک صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہا, ابھی جو واقعہ سنایا وہ دوسری حضرت اسماء تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے, یہ دوسری حضرت اسماء ہے. حضرت اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ صحابیہ ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کی, غسل کی, کفن کی ساری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی تھی. یہ حضرت اسماء بنت انیس فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ فرمایا, اے اسماء ایسی دعا بتلاتا ہوں کہ بڑی سے بڑی مصیبت تم پر آئے, بڑی سے بڑی مصیبت تم پر آئے, یہ دعا پڑھتی جاؤ پڑھتی جاؤ, اللہ تمہاری ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا. तो ये इसका बैकग्राउंड है। हदीस की किताबों में जब फाइंड आउट किया तो एक और बैकग्राउंड मिला, एक और वाकया मिला, वो भी बयान कर दो। इसके रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला ने, वो फरमाते कि एक मर्तबा ऐसा हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला ने, दूसरा आसम के कजिन ब्रदर है, फरमाया एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के दरवाजे के पास हम सब फैमिली मेंबर्स को जमा किया, जितने हम खानदान वाले थे, बनू हाशिम थे, हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया और बिल्कुल अपने मकान के दरवाजे की चौखट पर खड़े रहकर, दरवाजे पर खड़े रहकर हुजूर ने यह जुमला इरशाद फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि जब हुजूर फरमा रहे थे आपका एक हाथ दरवाजे के ऊपर था, आप चौखट पर खड़े थे और आपने ये जुमला इरशाद फरमाया कि ए मेरे खानदान वालों, आज मैं तुम्हें एक तस्बीह बतलाता हूं, ऐसी तस्बीह बतलाता हूं बड़ी से बड़ी मुसीबत होगी, अल्लाह उस मुसीबत को दूर कर देगा। तो ये तस्बीह हमें पढ़नी है मुसीबत में, परेशानी में, और कैसे पढ़नी है, डे एंड नाइट, जब हालात आ जाए कैरी ऑन प्रेइंग, जितना हो सके पढ़ते रहो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, मुसीबत टल जाएगी। बहुत छोटी सी तस्बीह है, अब मैं वो तस्बीह पढ़ता हूं मुसीबतों को दूर करने वाली, प्रे एज मच एज यू कैन, और वो तस्बीह ये है, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, बस इतनी सी तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। तो ये तस्बीह का विर्द करते रहे, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हर मुसीबत ज्यादा की मुसीबत को खत्म फरमाए और हर एक को परेशानियों से नजात नसीब फरमाए। और उसके अलावा जैसे लास्ट संडे को भी यहां पर ऐलान किया गया था, एक मरतबा फिर ऐलान कर दो कि आज अगेन हमारे यहां पर ये फाइनल हमारा कलेक्शन हो रहा है कैटरेक ऑपरेशन के लिए। ये कैटरेक ऑपरेशन का लेडीज बयान में फाइनल कलेक्शन है और एक कैटरेक ऑपरेशन के लिए 50 पाउंड्स की जरूरत पड़ती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलावी, चार कंट्रीज में ये कैटरेक ऑपरेशंस होंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है अपनी जकात सदका लिल्लाह से दिल खोलकर तावन फरमाए। लास्ट 1 वीक से कलेक्शन चल रहा है, अब ये खत्म होने वाला है और एक कैटरेक ऑपरेशन के 50 पाउंड्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कैटरेक ऑपरेशन के लिए हमारे पास 10,000 पाउंड्स जमा हो चुके हैं। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए और आइंदा भी देने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब अपने दिलों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर लीजिए, सबके सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और उसके साथ साथ एक मर्तबा फिर याद दिला दो कि जितने भी रमजान मुबारक में हमारे बयान होते हैं या वजीफे होते हैं, माशाल्लाह कुछ हजरात हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं और वो तमाम बयानों को वजीफों को अपलोड कर देते हैं हमारी दोनों वेबसाइट अनीसुल इस्लाम.com और फलाही.com पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।